الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جب زمین پر درود پاک مل کر پڑھتے ہیں کچھ افراد مل کر تو زمین سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو آسمانوں تک پہنچتی ہے اور فرشتے آسمانوں پر یہ کہتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ کسی جگہ زمین پر نبی پاک پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہم سب خوشبو پسند کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، سنت ہے۔ جب ہم پرفیوم لینے جاتے ہیں، عطر لینے جاتے ہیں تو عطر والے کو کہتے ہیں ایسا عطر دو ذرا دور تک جائے، خوشبو مہکے، لانگ لاسٹنگ ہو۔ مگر یہ کیسی خوشبو ہے جو زمین پر درود پڑھیں تو فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا کیوں نہ محسوس کریں، ذکر کس کا ہے، بات کس کی ہے؟ اس آقا کا ذکر ہو رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ گزر، یہ نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو صحابہ کرام پیارے آقا کو کیسے تلاش کرتے تھے؟ آج کل بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے، ہمیں کہیں جانا ہو تو لوکیشن شیئر کر دی جاتی ہے اور ہم لوکیشن کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں، نیویگیشن سسٹم بڑا اچھا آ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی صحابہ کے پاس ایک بڑا اچھا نیویگیشن سسٹم تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے تھے اور گلی کی خوشبو بتاتی تھی کہ آقا ادھر سے گزر کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، آپ فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزرتی ہے۔ یعنی آقا جس سڑک سے گزر جاتے وہ سڑک کی پوری مہک جاتی تھی۔ اچھا یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا جب صحابہ کرام نبی پاک کو محسوس کرتے تھے، آقا کے قریب تھے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ آج 1450 سال گزر گئے ہیں، آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے بھیج دیجیے، ہاں آج بھی اس کی آنکھوں میں بے شک پٹی باندھ دیجیے، وہ ہوائیں اور وہ فضائیں بتائیں گی۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں۔ سبحان اللہ، تو درود پاک اپنی زندگی میں ایسا شامل کر لو، آپ کی دنیا بھی مہک جائے گی، اللہ نے چاہا تو قبر بھی مہک جائے گی، آخرت بھی مہک جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک غلے کے گودام کا واقعہ سنا تھا، اور اس گوڈاؤن کی جو رکھوالی تھی، اس گوڈاؤن کی جو سیکیورٹی تھی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کے جو غلہ تھا یا مسلمانوں کا جو مال تھا اس کی حفاظت کی ذمہ داری سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ میں رات کو حفاظت کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک چور آیا اور غلے میں سے کچھ چوری کرنے لگا اور اپنی بوری یا اپنا تھیلا بھرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، ریڈ ہینڈ پکڑ لیا چوری کرتے ہوئے، اور کہا میں تو میں نبی پاک کی بارگاہ میں بھیجوں گا، یہ تو مسلمانوں کا زکات کا مال ہے۔ تو اب وہ جو چور تھا نا وہ بڑی ریکویسٹ کرنے لگا، رونے لگا، گڑگڑانے لگا، غریب آدمی ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے معاف کر دو، آئندہ چوری نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا ترس آ گیا کہ بڑا سا اس کا چہرہ بنایا، بڑی منتیں کی۔ صبح بارگاہ رسالت میں پہنچا، اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کرتا، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ ہائے ہائے، غیب کی خبریں دیکھو میرے آقا کیسے دیا کرتے۔ فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ اچھا یہ میں کوئی اور حدیث نہیں سنا رہا، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ریفرنس کے ساتھ بات کیا کرو، آج بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. تو کہتے حضور وہ آیا تو تھا لیکن وہ بڑا جو ہے وہ پریشان تھا، رو رہا تھا، اپنے بچوں کی بات کر رہا تھا، میں چھوڑ دیا، میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. نبی پاک نے جو ہو گیا وہ بھی بتا دیا کہ ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا، اور کل جو ہونا ہے وہ بھی بتا دیا. تو اگر جو ہم نعت میں شعر پڑھتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب سنیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے تو اب تو اس نے آنا ہی ہے، میں ریڈی تیار. رات ہوئی تو پھر آ گیا وہ چور، پھر چپکے سے بھرنے لگا، پھر میں نے پکڑ لیا. میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل معافی مانگ کر گئے، آئندہ نہیں کروں گا، پھر چوری کرنے آ گئے. وہ آٹے کا یا غلے کا بورا بھرنے لگا تھا، پھر رونے لگ گیا، اب معاف کر دیں، بس اب آپ اب کی بار معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا، بچے چھوٹے ہیں، غریب تھا، پریشان تھا، اب نہیں کروں گا. پھر بارگاہ رسالت میں صبح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضور آیا تو تھا، پکڑ بھی لیا تھا، پھر رونے لگا، پھر گڑگڑانے لگا، پھر رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. ارے پھر آئے گا، پھر آئے گا. بس ابو ہریرہ ابو ہریرہ پھر ریڈی، اب تو چھوڑوں گا نہیں. تیسری رات پھر آیا، پھر پکڑ لیا اس کو. کہتا چھوڑ دو؟ کہا نہیں چھوڑ دو. کہا اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھا دیتا ہوں، وہ تمہیں بڑا فائدہ دیں گے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر جایا کرو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. پھر چھوڑ دیا، چلو اچھی بات سکھا کے جا رہا ہے. صبح بارگاہ رسالت میں پہنچے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا ہوا وہ تمہارے چور کا؟ حضور آیا تھا لیکن اس بار کچھ سکھا کر گیا اس لیے چھوڑ دیا. فرمایا وہ کیا تھا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کلمات دہرائے کہ وہ کہتا تھا حضور کے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا، شیطان جو ہے وہ تم پر قریب بھی نہیں آ سکے گا، حفاظت فرشتہ کرے گا. اب پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا اے ابو ہریرہ اس نے بات سچی کہی ہے مگر وہ ہے بڑا جھوٹا، کیونکہ وہ تین راتوں سے تمہارے پاس آنے والا شخص کوئی اور نہیں، وہ خود شیطان تھا، شیطان آ رہا تھا. اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پہلے تو پیارے آقا کی شان، سبحان اللہ، کیا رب نے علم عطا فرمایا، کیا نظر عطا فرمائی. جو ہو گیا وہ بھی بتا رہے ہیں، جو ہونے والا وہ بھی بتا رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ کس بات کی کنفیوژن میں ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا کہ نہیں. مجھے ایک بات بتائیں، کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ سب سے بڑا غیب وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا پوری دنیا میں سوائے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ساری دنیا میں کسی نے بھی اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. معراج کی رات رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھایا، ایسا ہی ہے نا؟ تو جب اللہ نے اپنا آپ ہی دکھا دیا تو پھر اور کیا چھپانا ہے؟ پھر کون سا غیب باقی بچ جاتا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام تواڈی پنجابی وچ کہتے ہیں نا گلی مکا دی، ہاں وہ بڑی پیاری بات کہہ گئے اور سب سمجھا گئے، اللہ کرے سمجھ آ جائے. وہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. نہا کہتے ہیں چھپانا، آقا اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو اہل سنت کا، تمام عاشقان رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بتائے سے، خدا نہ خواستہ کو یہ نہیں سمجھتا کہ نبی پاک کو اپنا علم غیب ہے، اللہ نے نہیں بتایا. جو رب نے بتایا اور جتنا بتایا اتنا ہمارے آقا کے پاس علم ہے. تو اس پہ تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ جسے چاہے جو عطا فرمائے. اب یہ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خود بتا رہے ہیں کہ تمہارے چور کا کیا ہوا اور کل پھر آئے گا. اس سے زیادہ اور کیا کلیئرفائی ہو سکتا ہے؟ ایسی بہت ساری حدیثیں، میرا یہ موضوع علم غیب نہیں بن رہا تو اس پر حدیثوں کے انبار ہیں. بہرحال میں آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتے، ابھی ہم نے بات کی درود پڑھتے تو فرشتے آسمانوں پر سنتے ہیں، اس کی خوشبو سونگتے ہیں نا. کچھ اعمال ایسے حدیثوں میں بیان ہوئے کہ ہم چاہیں تو فرشتے ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہم فرشتوں کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، فرشتوں کی کمپنی حاصل کر سکتے ہیں. اب ایک وظیفہ تو آج مل گیا کہ روزانہ سوتے وقت کیا پڑھنی ہے؟ آیت الکرسی پڑھنی. ساری رات فرشتہ نگہبان رہے گا اور شیطان قریب بھی نہیں آ سکے گا. اب پرابلم یہ رات کو آیت الکرسی کا موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کیا سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتے ہیں. یہ سوچتے ہی کہ اگر اسی سوتے سوتے میں چلا گیا تو. ہاں بندہ سوتے سوتے بھی تو جا سکتا ہے نا. وہ بچپن سے ایک شعر سنتے ہیں نا، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور ہو تو صبح زیر زمین. نیند پتہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں نیند کو موت کی بہن کہا گیا. ہم جو سوتے ہیں، سونے کی دعا یاد ہے کسی؟ اللہم بسمک اموت و احیا. ارے بھائی اس کا تو معنی یہ بنا، اللہ کے نام سے جو موت دیتا ہے زندہ کرتا ہے. میں تو سونے کی بات کر رہا ہوں، موت کی بات کہاں سے آ گئی؟ سوتے وقت کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اٹ مینس میں موت کے قریب جا رہا ہوں. ایکچولی ہم تھوڑی دیر کے لیے موت کے قریب جاتے ہیں. یہ نیند ہے نا، یہ ایک طرح کی موت کی سمجھے ٹریلر ہے. آپ جب سوتے تو نظر آتا ہے کون آیا کون گیا، کیا باتیں ہوئیں، کچھ بھی نہیں پتا چلتا. بندہ گیا اور اٹھنے کے بعد کون سی دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس رب کا شکر جس نے زندہ کیا موت کے بعد اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دوبارہ سوال، بھائی میں تو اٹھا ہوں، مرا کب تھا؟ دعا پڑھ رہے ہو اللہ نے موت کے بعد زندہ کیا، اس کا مطلب واپس آئے ہو. اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے، روز ہم سمجھ لیں موت سے ہو کر واپس آ رہے ہیں. اللہ روز نئی زندگی دیتا ہے، روز نیا دن دیتا ہے. اب تو سو، اب تو نیکیاں کر لو، اب تو توبہ کر لو، اب تو اللہ کو راضی کر لو، مگر ایک دن سوئیں گے پھر نہیں آئیں گے. ایک بار آنکھیں بند ہوں گی پھر نہیں کھلیں گی، پھر قیامت کے دن کھلیں گی. اس نیند سے پہلے اس جاگنے میں کچھ کام کر لو. کہتے ہیں نا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. ابھی جاگ رہے ہو نا، ابھی کچھ اچھے اعمال کریں. اور سوتے وقت تو بالخصوص توبہ کر کے، وضو کر کے، عشاء بھی پڑھ لی ہو، اللہ توفیق دے تو دو رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لے کہ میں جا رہا ہوں اب اللہ تیری رحمت کے حوالے. مگر یہاں عشاء قضا کر کے فلمیں دیکھتے دیکھتے معاذ اللہ کچھ لوگ تو شراب کے نشے میں سوتے ہیں، یہ سوچتے نہیں کہ اگر اسی عالم میں چلے گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ترکیہ کا زلزلہ آیا نا، دیکھا ہوگا آپ نے. آپ کو پتا یہ زلزلہ کتنے بجے آیا تھا؟ صبح 4:17 پر. دنیا میں بڑے زلزلے آئے، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. کبھی دن میں آئے، شام میں آئے، لوگ روڈ پر تھے، باہر تھے. بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں جو روڈ پر ہوتے ہیں، بلڈنگ والے مر جاتے ہیں. مگر یہاں تو 99% لوگ گھر میں تھے، سارے بستر پر تھے اور سوتے سوتے ہی چلے گئے. ہزاروں لاکھوں لوگ چلے گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ معذور ہو گئے، بے گھر ہو گئے. تو کبھی ہم بھی سوئیں گے تو پتہ نہیں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے. تو پلیز اپنی آخرت کی فکر کیجیے اور وہ اعمال کیجیے کہ جن اعمال سے فرشتے قریب آتے ہیں. شیطان نہیں چاہیے ہمیں، ہمیں فرشتے چاہیے، رحمت کے فرشتے چاہیے. ایک اور عمل بتاتا ہوں. حضرت اسید رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، اور وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں ایک بار تلاوت قرآن کر رہا تھا. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث، چلو آج بخاری شریف کی حدیث ہی سنتے رہو، مضمون حدیث کا. کہتے میں ایک بار تلاوت قرآن کر رہا تھا، گھر کے باہر ایک میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا. جیسے ہی تلاوت کرنے لگا وہ گھوڑا جو ہے وہ اچھلنے لگا، اور اسی گھوڑے کے پاس میرا بچہ بھی چھوٹا سا. مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا بچے کو ہی نہ کچل دے. میں نے تلاوت روکی تو وہ گھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا، میں نے پھر تلاوت شروع کی. جیسے تلاوت شروع کی گھوڑا پھر اچھلنے لگ گیا، میں پھر تلاوت روکتا، پھر گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو جاتا، رک جاتا. تیسری بار میں نے ایسا کیا. اب جب تیسری بار گھوڑا اتنا اچھلا کہ مجھے لگا میرا بیٹا یحییٰ جو ہے اس کو گھوڑا کچل نہ ڈالے، تو میں باہر اٹھا اور میں نے آ کر اپنے بچے کو اٹھانے کی کوشش کی. باہر گھر کے باہر جب میں بچے کو اٹھانے آیا تو میں نے آسمان کی طرف نظر کی، تو کہتے ہیں میں نے ایک بہت بڑا سائبان دیکھا آسمان پر. بڑا عجیب منظر تھا، چراغ روشن تھے، عجب نظارہ تھا، میں حیران. اب وہ کہتے ہیں کہ میں ہمارے کمرے میں آ گیا. اب جب کہتے ہیں کہ جب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا ماجرا سنایا کہ حضور رات بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ میں قرآن پڑھتا تو گھوڑا اچھلتا تھا، اور جب بچے کو اٹھانے گیا تو آسمان پر بڑا عجیب منظر تھا. اللہ اکبر. رسول پاک فرماتے ہیں کہ اے اسید تم جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر قریب آ گئے تھے، اگر تم تلاوت قرآن جاری رکھتے تو صبح تمام لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ ان کی نظر سے پوشیدہ نہ ہوتے. پتا کیا چلا اس واقعے سے؟ کہ تلاوت قرآن یہ فرشتوں کا نزول کا کام ہے. دکان میں آپ برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں تو تلاوت کیا کریں. تلاوت قرآن یہ وہ کام ہے جو فرشتوں کو قریب لاتا ہے. اچھا، ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم بھی تلاوت کرواتے ہیں دکان پر، جب مارکیٹ ڈاؤن ہو، کاروبار میں مشکل ہو، یار ذرا قرآن خوانی کرانی ہے. کس کی کرانی ہے؟ مدرسے کے بچے بلوانے. اچھا، مدرسے کے بچے بلوا کر دکان میں قرآن خوانی ہو رہی، جس کی دکان ہے پھر بھی وہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا. ہمارے گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ قرآن پڑھنا تو آتا نہیں، بچوں کا کام ہے پڑھنا، میں کیوں پڑھوں؟ استغفر اللہ، یہ تعلق ہے ہمارا قرآن سے. ہم خود پڑھے روزانہ، ایک ایک رکوع پڑھ لیں اپنی دکان پر بیٹھ کر، پہلے تلاوت سیکھ لیں، اپنے گھر میں خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. یعنی ہم تلاوت کرنے بھی باہر سے لوگ بلاتے ہیں، ہم نہیں پڑھتے. ایسا کیوں؟ قرآن سے اتنی دوری کیوں ہے؟ قرآن سے پیار کیوں نہیں ہے؟ قرآن پڑھنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ یہ تو فرشتوں کے نزول والا کام ہے. ہماری تو قرآن سے اتنی دوری ہو گئی. کوئی واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب نے اپنے گھر پر ایک مولوی صاحب کو بلایا، مسجد کے امام صاحب کو بلایا، اور بچوں نے ان کو کھانا وغیرہ کھلانا تھا. تو ڈرائنگ روم میں امام صاحب بیٹھے تھے، کھانا وغیرہ پیش کیا، امام صاحب تھوڑی دیر بعد چلے گئے. تو بچوں کو یاد آیا کہ ڈرائنگ روم میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے. بڑا ڈھونڈا تو پیسے ہی نہ ملے. اب گھر والے کہے یار امام صاحب آئے تھے، اور تو کوئی آیا نہیں تھا، مگر امام صاحب چور تو نہیں ہے، پیسے کہاں گئے؟ بہرحال اچھی خاصی رقم تھی. تھوڑے عرصے کے بعد پھر امام صاحب کو بلایا کسی دعا کے لیے، کھانے کے لیے. اب ڈرتے ڈرتے ایک بچے نے پوچھ لیا کہ امام صاحب وہ ناراض نہیں ہوئیے گا، وہ آپ لاسٹ ٹائم آئے تھے نا تو یہ کافی سارے پیسے یہاں پڑے تھے، جب سے وہ پیسے نہیں مل رہے. اب امام صاحب رونا شروع ہو گئے. گھر والوں نے کہا ناراض نہ ہو، ہم آپ پر الزام نہیں لگا رہے، ہم تو صرف پوچھ رہے تھے. کہا اس نے نہیں رونا، تم مجھے چور کہہ رہے ہو، ذرا وہ سامنے قرآن پاک پڑھا، ذرا اٹھا کے لاؤ. قرآن پاک اٹھا کے لائے، اس کا جزدان کھولا گیا، کہ اس کو کھولو. جب انہوں نے کھولا تو وہ پیسے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے. کا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں پہلی بار آیا تھا تم لوگ کھانا لینے گئے تو پیسے بکھرے ہوئے تھے، میں نے اٹھا کے قرآن شریف میں رکھ دی کہ روز تلاوت ہوتی ہوگی، آپ صبح کھولیں گے تو قرآن شریف آپ کو پیسے مل جائیں گے. ایک سال بعد آیا ہوں میں، روز دے رہا ہوں کہ ایک سال ہو گیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں کھلا. ہمارے گھروں کا یہ حال تو نہیں ہو گیا. ہاں قرآن ہمیں ضرور چاہیے، کب نیا گھر لیا، جلدی قرآن خالی کرو، جلدی قرآن رکھنا ہے اس کے اندر، رکھنا ہے پڑھنا نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمارے موبائل میں سافٹ ویئر، گیم، پتہ نہیں کون کون سی اپلیکیشن، ویڈیوز، جس کام سے تعلق نہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، حرام دیکھ رہے ہیں، مگر قرآن نہیں کھولتے، قرآن نہیں پڑھتے. حالانکہ یہ برکت والا، شفا والا، رحمت والا، رب کا کلام. پڑھو نا قرآن، فرشتے نازل ہوں گے تمہارے گھر میں، فرشتے نازل ہوں گے تمہارے کاروبار پر، فرشتے نازل ہوں گے. اے میرے پیارے اسلام، آج یہ نیت کریں کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں. میری آنکھیں کچھ قرآن دیکھیں گی، جب تک کان کچھ قرآن سنیں گے نہیں، زبان کچھ قرآن بولے گی نہیں، میں نہیں سوں گا. قرآن سے دوستی کر لیں. آپ پتہ ہے ہمارے موبائل پر بہت سارے سافٹ ویئر ہیں، اور اس میں لکھا ہوا آتا ہے نا آن لائن کتنی دیر پہلے ہوئے تھے، 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے. کسی کا تو ابھی بھی آن ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، میان میں بھی چین نہیں آتا، تھوڑی دیر تھوڑی دیر بعد نکال رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تو اسی کوئی میسج تو نہیں آیا. اتنا موبائل آن کرتے ہیں، لیکن پتہ ہے جب میں اور آپ مر جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے یار 3 دن ہو گئے یہ واٹس ایپ پہ آن لائن نہیں ہوا ہے، فیس بک پہ آن لائن نہیں ہوا، چیک تو کرو گیا کدھر. اچھا یہ واقعہ میں کئی بار بیان کرتا ہوں، ایک بار میرے ساتھ ہی ہو گیا. ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے کاروباری، اور ان کی کوئی امانت میرے پاس تھی، ان کی کوئی فائل تھی میرے پاس، اور پرانی فائل تھی، میں بھی بھول گیا تھا، اتفاق آفس کی صفائی کی تو فائل نکل آئی. ارے میں نے کہا یہ تو ان کی فائل ہے، ان کو دینا چاہیے، کئی سال پرانی فائل ہے. تو میں نے اس کا نمبر ملایا تو فون نمبر بند، میرے پاس صرف فون نمبر ہی تھا. میں نے کہا کیسے ڈھونڈوں؟ میں نے کہا یار ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، اس کا نام ڈالتے. میں نے سوشل میڈیا پہ نام ڈالا، ان کا اکاؤنٹ سامنے آ گیا. میں اس کو چیک کرتا رہا تو وہ ایک سال سے آن لائن نہیں تھے. ایک سال پہلے انہوں نے پوسٹ کیا تھا، ایک سال سے وہ آن لائن نہیں تھے. میں نے کہا یہ ایک سال سے آن لائن نہیں ہے، یا تو بڑا اچھا آدمی ہے، سوشل میڈیا چھوڑ دیا ہے، یا اللہ خیر کرے. میں اس کی پروفائل میں گیا، اس پہ پروفائل میں اس کے بچے کا سوشل اکاؤنٹ تھا، میں نے اس کو کلک کیا، اس بچے کا اکاؤنٹ کھل گیا. میں نے اس بچے کے اکاؤنٹ پہ لکھا کہ مجھے آپ کے ابو سے بات کرنی ہے، اور میرے پاس ایک امانت ہے، آپ مجھے اس نمبر پہ کال کریں. دوسرے دن مجھے فون آیا، میں نے کہا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ ابو کا ایک سال پہلے انتقال ہو گیا. آپ یقین کریں جو میں بیان میں کہا کرتا تھا نا، وہ پریکٹیکلی میرے سامنے آیا کہ آف لائن جب ہم نے پوسٹ لگانا چھوڑی، مینس بندہ گیا، یعنی جو آن لائن نہیں ہے وہ گیا. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे जो मैं रोज खोलता हूं। आपको पता है कुरान कब्र में भी ऑनलाइन होगा, ये वो सॉफ्टवेयर है जो मेरे साथ कब्र में जाएगा और ये कब्र में नूर का काम करेगा, कब्र में शफात का काम करेगा। मगर सब सॉफ्टवेयर खुलते हैं, कुरान नहीं खुलता है। सोचिए आप, हदीस पाक में आता है सूरह मुल्क ये कब्र में अजाब से बचाने वाली सूरत है अगर कौन पढ़ता है। प्लीज मेरे प्यारे भाइयों, कारोबार चलता रहेगा, सब होता रहेगा, कुरान मत छोड़ो। कुरान खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी सिखाए। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को। कितना शानदार निजाम है दावत इस्लामी ने, मदरसे बच्चों के बनाए, बड़ों के मदरसे बनाए, मार्केटों में मदरसे बनाए, मस्जिदों में मदरसे लगा दिए कि यार बड़े लोग बड़ों के साथ पढ़ लें, बच्चे बच्चों के साथ पढ़ें, बच्चियां बच्चियों के साथ पढ़ लें। अच्छा जनाब मदरसे में नहीं आ सकते तो ऑनलाइन पढ़ लें, मगर पढ़े जरूर, मगर फिर भी हम ना पढ़ें, फिर भी हमारे मखारिज ठीक नहीं, फिर भी हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, तो ऐसा ना करें। तो इंशाल्लाह नियत कर लें कि अब हम इंशाल्लाह रोजाना कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चले एक और अमल, फरिश्तों के नाजिल होने वाला अमल, अल्लाह अकबर। आपको पता है एक मकाम है जहां हर वक्त फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, अल्लाह उधर जाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे आका का रोजा है जहां 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 शाम हाजिरी देते हैं। आए हाय अल्लाह उन उस मकाम पर बार बार जाना नसीब फरमाए। जब बंदा उधर होता है ना तो गोया फरिश्तों के दरमियान होता है, जैसे जी चाहे जहां में घूम फिर, पर ये मदीना है यहां आहिस्ता चल। फरिश्तों के दरमियान है ना, तो दुरूद पाक की कसरत करें। और अल्लाह ने जिस जब भी मौका मिले ना, ये भी एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि मैं कल परसों ही बात कर रहा था कि दावत इस्लामी वाले जहां नमाज पर बहुत बात करते हैं ना, हमें लगता है हज पर भी बहुत बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग हज भी नहीं करते। पैसा है, इस्तेतात है, फिर भी हज नहीं की। आपको पता है हज अगर इस्तेतात के बावजूद कोई नहीं करता, उसकी उसकी सजा क्या है? प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे कोई गरज नहीं, अगर कोई इस्तेतात के बावजूद हज ना करे तो मुझे कोई परवाह नहीं, वो ईसाई होकर मरे या यहूदी होकर मरे। यानी उसके ईमान पर खात्मा ना होने का खौफ है। अल्लाह ने आपको दिया है और आपने हज नहीं किया, तो पहले हज करें। तो इंशाल्लाह जब हज करेंगे मदीने भी जाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो आका की बारगाह में हाजिरी देंगे, तो वहां 70,000 फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं। अच्छा हज करेंगे इंशाल्लाह, जिन्होंने हज नहीं किया वो जरूर हज करें, और जिन्होंने कर लिया वो भी करें। और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इसी साल हम सबको हज नसीब फरमाए। तड़प होनी चाहिए मक्के जाने की, मदीने जाने की, इससे अच्छी जगह कौन सी है? हम गुनाहगारों के तो वहां गुनाह माफ हो जाते हैं ना, है जिसको मौका मिल जाए तो वो बार बार मदीने जाए। सारी दुनिया घूमते लोग मदीना नहीं देखते, हालांकि नबी पाक फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तो गुलाम को तो फिर उधर ही जाना चाहिए और बार बार जाना चाहिए, तड़प ही एक होना चाहिए। और पंजाबी में कहते हैं ना, मैनू शौक मदीने जावा दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। बस ये तमन्ना रखी अपने दिल में। एक और बुखारी शरीफ की हदीस, एक और अमल जो हम हर हफ्ते करके फरिश्तों की कंपनी हासिल कर सकते हैं। आपको पता है जब हम जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होते हैं। आए हाय जुमे का प्रोटोकॉल देखो, जुमे की नमाज की अहमियत समझो। बुखारी शरीफ की हदीस है, जो बंदा मस्जिद में सबसे पहले आता है ना जुमा पढ़ने, उसको एक ऊंट अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिलता है। जो बाद में आता है उसके बाद वो गाय का सदका करने वाला होता है, फिर जो उसके बाद आता है उसको बकरी सदका करने का सवाब मिलता है, फिर जो आता है उसको मुर्गी सदका करने का सवाब मिलता है, फिर जो कोई आता है तो उसको अंडा सदका करने का सवाब मिलता है। सवाब आहिस्ता 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 कम होता जाता है। और जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा हो जाता है ना, तो हदीस के अल्फाज है, फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद करते हैं, क्योंकि आने वालों का वो नाम लिख रहे होते हैं, बंद करके वो भी इमाम साहब का खुतबा सुनते हैं। अब गोया हर जुमे को एक तो फरिश्तों का साथ आपको मिलता है, और दूसरा सुभान अल्लाह जो जल्दी जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको कहूं कि हर हफ्ते 2 लाख रुपए सदका करें, आप कहेंगे हर हफ्ते 2 लाख सदका कैसे कर सकते हैं? भाई हर हफ्ते ऊंट सदका कर सकते हैं आप, जल्दी चले जाए करें जुमे में, बयान सुने मस्जिद में बैठा करो यार। हम तो आखिरी वक्त में जाएंगे जब इमाम साहब खुतबा भी खत्म करने वाले होते, फरिश्तों ने रजिस्टर भी बंद कर दिया होता जब जा रही होती कौन, पूरी मस्जिद भर जाती है आखिरी 3 मिनट के अंदर। बाकी किधर है भाई, वो बाहर बैठे थे जरा मोबाइल पे, कुछ दोस्तों में गपशप चल रहा था, टीवी देख रहे थे। मतलब कमाल है, सब चीजों के लिए टाइम है, अल्लाह के घर के लिए टाइम नहीं है। और मस्जिद में तो इतनी बेचैनी होती है लोगों को, बाप रे बाप। अभी इमाम साहब ने सलाम फेरा, जाने वालों की लाइन लग जाती है। क्यों, कहां बैठे हो बताओ ना, अल्लाह के घर में बैठे जल्दी क्यों है? आपको पता है उलमा ने मोमिन की निशानी क्या बयान की है? मोमिन की ये निशानी है कि वो मस्जिद के अंदर ऐसे होता है جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. مچھلی پانی میں کتنی پرسکون ہوتی ہے. وہ اپنے دل سے پوچھا مسجد میں کیا ہوتے ہیں, پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے پانی کے باہر ہر وقت گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں یار جلدی جماعت ہو جائے. اچھا بعض اوقات امام صاحب ایک منٹ لیٹ ہو جائے نا, او باپ رے باپ, کمیٹی والے سارے ایک منٹ لیٹ جماعت کی, اس کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب. امام صاحب نے ایک منٹ دعا لمبی کر دی تو کوئی بندہ پکڑ لے گا, اتنی لمبی دعا کرا دی. اچھا یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے گا, اس کو کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کے گھر میں ایک منٹ زیادہ کیوں گزرا, اس کی پرابلم ہے کیوں. ارے یہاں تو جایا کرو, بیٹھا کرو, نماز ختم ہو جائے پھر بھی بیٹھ جایا کرو, اللہ کا گھر ہے نا. اچھا ہمیں کوئی بڑا وزیر صاحب یا پتا نہیں کوئی سرمایہ دار کسی کو اپنے گھر بلا لے اور بندہ کہے یار مجھے بڑے صاحب نے گھر بلایا, ایک گھنٹہ بٹھایا. ہاں بلایا, دس منٹ نکلتا میں چالیس منٹ بیٹھا رہا, کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے گھر میں جا کے بھاگنے کی بڑی ہوتی ہے. بیٹھو نا, کائنات کے خالق کے گھر میں بیٹھے ہو. اور پتا ہے اللہ کے گھر میں جاتا کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں مسجد میں نہیں جاتا, وہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. میں اور آپ کون ہی کہیں کہ ہم مسجد میں نہیں جاتے؟ آپ کو بلایا نہیں جاتا. آپ کے گھر میں کوئی آ سکتا ہے بغیر اجازت بیل بجائے کہ حضرت میں آنا چاہتا ہوں؟ آپ کہیں گے کون ہے بھائی, میں تو نہیں جانتا. تو سبحان اللہ, اللہ بھی اس کو بلاتا ہے جس پر کرم نوازی ہوتی ہے. خوش نصیب ہیں جو پانچ وقت روز اللہ کا مہمان بنتے ہیں. ہاں کبھی کبھی آپ دیکھا کرو کہ آپ کی دکان کا ملازم پانچ وقت مسجد میں جاتا ہے, آپ نہیں جاتے, آپ جمعے کو جاتے ہیں. معافی مانگی اللہ سے کہ اللہ مجھ سے کیا جرم ہو گیا کہ یہ روزانہ پانچ ٹائم تیرا مہمان بنتا ہے اور مجھے ہفتے میں ایک بار حاضری ملتی ہے. جو جتنا قریب ہوتا ہے نا اتنا زیادہ گھر پہ آتا ہے. آپ کے گھر پہ دور کا مہمان سال میں ایک بار آتا ہے, ایسا ہی ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں عید کی نماز میں آتے ہیں, وہ دور والے ہیں. کوئی ہوتا ہے ہفتے میں ایک بار آتا ہے, وہ جمعے والے ہیں. اور آپ کے گھر پہ کچھ مہمان دوست کلوز اتنے ہوتے ہیں روز آتے ہیں, اللہ نے ان کو اتنا قریب کیا ہوا ہے تو وہ روز مسجد میں جاتے ہیں. اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے, آپ کو بھی ایسا بنائے کہ ہم پانچ ٹائم کریم کے گھر میں جائیں. اچھا آپ کے گھر مہمان کوئی آیا, آپ کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ کہ مہمان خوش ہو کر جائے, ایسا ہی ہے نا. تو کریم کے گھر پہ جاؤ گے وہ بغیر خوش کیے بھیج دے گا. جاؤ تو صحیح, پھر دیکھو کیسے جھولیاں بھرتا ہے, کیسے نوازتا ہے. بھاگا نہ کرو مسجد سے, بیٹھا کرو, واللہ بیٹھا کرو اور اللہ سے باتیں کیا کرو. پرابلم میں ہے مجھے پتا ہے, سب مسائل میں. کوئی بیمار بیٹھا ہوگا, کوئی قرضے میں ہوگا, کسی کے روزگار, کسی کو مہنگائی, کسی کو فیملی کا پرابلم, یہ سارے پرابلم حل کس نے کرنے بتاؤ نا؟ اللہ نے کرنے, اسی کے پاس جاتے نہیں. سب کے پاس جاتے, رب کے پاس نہیں جاتے. پھر کہتے ہیں مسئلے حل نہیں ہو رہے, تو جاؤ نا اس کے پاس, بات کرو اس سے. اچھا مشکل بھی نہیں ہے, دنیا کے کسی وزیر اعظم سے, کسی صدر سے بات کرنا اتنا مشکل. سیکرٹری کو ٹائم لو, فلاں سے ٹائم لو, اللہ سے بات کرنی. اللہ کی بات ہے نا قرآن میں, قرآن پڑھو اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے. اور خود اللہ سے باتیں کرنی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ اور مانگی جاؤ, بتائی جاؤ اللہ کو, یا اللہ پریشان ہوں, یا اللہ بیمار ہوں, یا اللہ پھنس گیا ہوں, مالک فلاں مشکل میں ہوں, بڑی کوشش کر لی حل نہیں ہو رہی, تیرے سوا کوئی نہیں میرا مالک, میں تھک گیا, میں نے بڑی کوشش کی, میں ہار گیا مالک, اب تو نے بچانا ہے, تو نے نکالنا ہے. کسی کو مدینے جانا ہے, مکے جانا ہے, حج کرنا ہے, دعا کرو نا اللہ سے تو کہو. مجھے بتاؤ میری اور آپ کی ماں جب ہم اس کے پاس روتے ہوئے جاتے تھے وہ سینے لگا لیتی تھی, وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا, کیوں نہیں مانگتے اللہ سے, کیوں نہیں بیٹھتے مسجد. تو جمعہ کا دن پہلے جایا کرو, جتنا جلدی جائیں گے اتنا ثواب ملے گا. اب یہ تو کچھ اعمال وہ ہو گئے جو فرشتوں کے قریب کرنے والے ہیں. ہمارا پرابلم یہ, ہم فرشتوں سے دور ہونے والے اعمال زیادہ کر رہے ہیں. اب وہ کون سے عمل ہے؟ میں صرف دو عمل بتا دیتا ہوں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, پھر ورنہ اس موضوع پہ بہت بات ہو سکتی ہے. ایک عمل ہے جھوٹ بولنا. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص ایک جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. رحمت کا فرشتہ ایک میل دور, ایک جھوٹ پر ایک میل دور. سارا دن جھوٹ بول رہا ہے, اس سے تو گیا نا فرشتہ دور. تو کدھر سے برکت آئے گی, کدھر سے صحت ہوگی, کدھر سے رحمت ہوگی؟ کیوں بولتے ہیں جھوٹ؟ وہ پہلے ہم جو چھوٹے تھے نا, ایک جملہ سنتے تھے اور بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. اب تو ایسا لگتا ہے بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے, ورنہ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے. ہر بات میں جھوٹ, بازار میں جھوٹ, کاروبار میں جھوٹ, قسمیں کھا رہے ہوں گے میری خرید اتنے کی ہے. کوئی چیز خریدنے جاؤ, بندہ کہے بھائی کتنے کی ہے؟ بھائی 5,000 کی, 3,000 کی دے دو. بھائی میری تو خرید ہی 3,500 کی ہے, اللہ کی قسم. تھوڑا آگے جاؤ تو 3,000 میں بھی دے دیتا ہے, تھوڑی دیر پہلے قسمیں کھا رہا تھا بھائی. جھوٹ بول کے کیوں مال بیچنا ہے؟ مال بک تو جائے گا, برکت چلی جائے گی. تو اپنی زندگی کا اصول بنا لے پیارے اس ٹائم, سچ کو آج نہیں ہے, اب سچ بول. ہاں اگر آپ کو کسی چیز میں پروفٹ رکھنا ہے, آپ یہ کہہ دیں میں اس سے زیادہ کم نہیں کر سکتا ہوں. یہ کیوں کہتے ہیں میری خرید اتنے کی ہے, یہ جناب میرا پڑتا اتنے کا ہے, یا ایسا جملہ کیوں کہتے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہے؟ کاروبار میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولا کریں, ایسا نہ سوچیں. اچھا کچھ لوگ شیطان ہے نا, وہ کہتا ہے یار سارے جھوٹ بول رہے ہیں، میں نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار کیسے ہوگا؟ تو پھر تمہارا ایمان کدھر گیا؟ اللہ پر بھروسہ کدھر گیا؟ آج بھی جو سچ بول کر کام کرتے ہیں، سچا کام کرتے ہیں، وہ مہنگا بیچتے ہیں، ان کا مال بکتا ہے. ہاں اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے. آپ پبلک کو نہ دیکھیں کہ یار لوگ اب سارا سامان بک جائے گا مارکیٹ میں، میں رہ جاؤں گا. وہ رزاق ہے، وہ دینے والا ہے. میں سچ بولوں، میں حلال کماؤں، اللہ اس پہ اور برکت ڈال دے گا. کئی لوگ ہوتے ہیں جب اس طرح کے ہم بیان کرتے ہیں نا تو شیطان کہتا ہے یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، سود کا کام نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رشوت کا کام نہیں کرنا چاہیے، حرام کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں یار، ہم چھوڑ دیں گے تو پھر کاروبار کا کیا ہوگا؟ یہ شیطان دل پر حملہ کرتا ہے. کاروباری لوگ بیٹھے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. ایک بار اسی طرح کا ایک بیان، ایک دعوت اسلامی کے مبلغ اٹلی میں تھے اور وہاں یورپ میں بیان ہو رہا تھا حلال روزی پر، کیونکہ حلال روزی کے بغیر تو نہ دعائیں قبول ہوں گی نہ مسائل حل ہوں گے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا جو رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ یا اللہ. تو حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے نا، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لیا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کہ اللہ کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، جو پہنتا ہے نا یہ بھی حرام. تو کھانا پینا اگر حرام ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہونی، پھر مسئلے حل نہیں ہونے. پلیز یہ حرام کو چھوڑ دو، یہ نہیں چاہیے ہمیں، گندا نہیں چاہیے. میں جب سے جملہ سنا ہے نا ہلا دیا اس جملے نے. بڑی کمال کی بات ایک بندہ کر گیا، کہتا ہے ایک بات بتاؤ، ہم 100 روپے کماتے ہیں، 100% آپ نے کمایا، جو بھی کمایا، کسی نے کروڑ کمائے، لاکھ کمائے، 10 کروڑ کمائے، 100 کروڑ کمائے، خرچ کتنے کیے اپنی ذات پر پوری زندگی؟ کہتا پوری زندگی میں ان 100 میں سے 5% میں اپنی ذات پر خرچ کر پاتا ہوں، باقی یا تو بچے کھاتے ہیں یا مجھے چھوڑ کے مر جاتا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے، جو بھی بندہ زندگی میں جتنے پیسے کماتا ہے وہ اپنی ذات پر 5% سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا. کہتا کمائے 100، خرچ کیے اپنے اوپر 5%، اور جواب بھی 100 کا ہی دینا ہے، مار بھی 100 کی پڑنی ہے. اگر غلط کمائے ہیں تو پورے 100% کی مار مجھے پڑنی ہے، باقی کھانا میں نے نہیں ہے، دوسروں نے. تو دوسروں کے لیے میں مار کیوں کھاؤں؟ کیوں نہ حلال ہی کماؤں؟ جب میں نے کھانا ہی 100 کا 5% ہے تو کیوں اتنا جمع کروں کہ بعد میں مار بھی اس کی مجھے ہی پڑے؟ باقی تو لوگ بچے بیوی فیملی سب کہہ دیں گے اللہ ہمیں کیا پتا کدھر سے کماتا تھا، ہمیں تو لا کے دیتا تھا، مزے کرتے تھے، تو مار تو ہمیں پڑنی ہے اگر ہم حرام کمائیں گے تو. کیوں کمانا ہے حرام بھائی؟ اللہ نے رزق لکھا ہوا اور حلال میں لکھا ہوا. تو اب اسی طرح کا بیان جب میں بتا رہا تھا اٹلی میں ہوا، تو ایک نوجوان اس مبلک کے پاس آیا، کہتا ہے آئی صاحب آپ نے بیان تو بہت اچھا کیا مگر میرا اسٹور ہے اور یورپ میں اسٹور پر سب سے زیادہ شراب ہی بکتی ہے، میں شراب بیچتا ہوں، کیا کروں؟ اگر وہ شراب چھوڑ دوں گا تو اسٹور کی آمدنی نہیں بچے گی اور گھر چلانا مشکل ہو جائے گا. تو اس مبلک کی دعوت اسلامی نے اس کو جواب دیا کہ یہ بتاؤ رسک دینے والا کون ہے، آپ بھی جواب دے دے کون ہے. تو اس نے کہا یہ بتاؤ تم حرام کما رہے ہو، تمہیں رسک مل رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہو پھر بھی رسک مل رہا ہے، تو جب تم اللہ کو راضی کرو گے تو کہ وہ رسک بند کر دے گا، وہ تمہارا کھانا بند ہو جائے گا، پھر تمہارا ایمان کدھر گیا؟ وہ رونے لگا، کہتا آپ کی بات سمجھ آ گئی، آج کے بعد شراب نہیں بیچو. 1.5 سال بعد وہ مبلغ دعوت اسلامی پھر اٹلی گئے. اچھا وہ تو بھول گئے تھے، وہ نوجوان پھر ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا، کہا یاد ہے میں کون ہوں؟ کہا کون ہو؟ میں نے شراب کی چھوڑنے کی نیت کی تھی. کہا ہاں یاد آ گیا. کہا اس دن سے آج تک کبھی شراب بیچی نہیں ہے، اللہ نے پچھلے کاروبار سے زیادہ برکت ڈال دی ہے. اور یہ طے ہے، یہ شیطان کا وار ہے کہ میں حرام کر چھوڑوں گا تو ہوگا کیا؟ بھائی اب مسلمان ہے، ہمارا ایمان ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر میرا کوئی بھی بھائی غلط کام کر رہا ہے نا، ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے یا ملاوٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے غلہ منڈی میں، مجھے نہیں پتا، آپ سب سمجھدار ہیں، آپ کو پتا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں برابر والا دکان والا کر رہا ہے تو میں بھی کروں، اس کو چھوڑے، اسے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے حرام کا ایک دانا نہیں چاہیے، مجھے خود حلال کھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے. پھر دیکھیے اللہ کیسی برکت ڈالے گا، صحت اچھی ہو جائے گی، رحمت آئے گی، اور آپ کا پھر صدقہ خیرات بھی تو قبول ہوگا نا، حرام کا کما کر صدقہ کہاں سے قبول ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں اچھا شیطان بڑا مردود ہے نا، وہ کہتا ہے یار میں واقعی ڈنڈی تو مارتا ہوں، غلط تو بولتا ہوں، لیکن میں پھر صدقہ خیرات بھی کر دیتا ہوں، مسجد میں بھی پیسے دے دیتا ہوں، غریبوں کی بھی مدد کر دیتا ہوں، ہر سال عمرہ و حج بھی کر لیتا ہوں. تو یہ لیول ہو جاتا ہے، مردود ہے نا، مردود کے تو وار ایسے ہی ہوتے ہیں. بندہ دلی دل میں سوچ رہا ہے ہاں یار یہ تو بیلنس شیٹ لیول ہو گئی، ادھر غلط مائنس ادھر پلس، یہ کلیئر ہو گیا، یہ بیلنس شیٹ سیٹ نہیں ہو رہی ہے. ایک جملہ یاد کر لو، اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے، اس حرام قبول نہیں فرماتا. حرام کیا آپ چاہے کروڑوں روپے صدقہ کریں، وہ قبول نہیں. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी बादशाह के पास जाएं बड़ी अच्छी सी पैकिंग के साथ, उसको एक बोतल देकर आ जाएं, वो बड़ी प्यारी सी पैकिंग हो, आप जब जाएं तो बादशाह उस पैकिंग को खोले तो अंदर पेशाब भरा हुआ बोतल, बादशाह खुश होगा या नाराज होगा? पेशाब का तोहफा, हम अल्लाह की बारगाह में क्या भेज रहे हैं? हराम सूद के पैसे मस्जिद में लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलना, थोड़ा दो मगर हलाल का दो, प्लीज मैं आपका भाई हूं, ये पैसे इधर ही रह जाने हैं, हराम के करीब ना जाओ, झूठ बिल्कुल छोड़ दें, झूठ से रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। हम मुसलमान हैं, सच्चे आका के उम्मती हैं, नात में झूम झूम कर पढ़ते हैं सच्चे की आमद मरहबा, आका कैसे सच्चे कि काफिर आपको सादिक व अमीन कहा करते थे, और हम मुसलमान हैं और हमारे बारे में लोग कहते हैं सच बोलता ही नहीं है, तो ना कहें। दूसरा एक अमल तो बहुत ज्यादा आम है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो कुत्ते तो नॉर्मली कम रखते हैं लोग, तस्वीरें इतनी लगाई होती है, चाचा की तस्वीर तो दादा की तस्वीर तो बच्चों की तस्वीर है, अच्छा फिर जनाब वो पता नहीं दफ्तरों में जाए तो फला सदर से मिले तो उसकी तस्वीर, तो फला वजीर से मिले उसकी तस्वीर, वो भाई इन तस्वीरों के चक्कर में आपको रहमत के फरिश्ते नहीं आ रहे। मैं इसका आपको एक आसान हल दे देता हूं, अगर आपको किसी वजह से कारोबार की वजह से भी तस्वीर लगानी है, अव्वल तो वो तस्वीरें तो बिल्कुल ना लगाएं जिसमें बेपर्दगी है, लोग अपनी बीवी की तस्वीर लगा रहे होते हैं शादी की और सारी दुनिया के देख रही होती, इतनी तो गैरत करें यार, अपने घर वालों की तस्वीरें तो इस तरह दफ्तर में और घरों में ना लगाएं कि बाकी लोग आकर भी देख रहे हो, अव्वल तो तस्वीर लगानी नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से आपको कारोबारी वजह से तस्वीर किसी चीज की लगानी है ना, तो उन तस्वीरों को डिजिटल फॉर्मेट में कर लें। उलमाए अहले सुन्नत का फतवा यह है कि ये वीडियो या कैमरे के अंदर जो तस्वीर है उस तस्वीर की इजाजत है, मगर जो तस्वीर प्रिंट कर ली जाती है सजा के लगाई जाती है इसकी इजाजत नहीं है। तो इसका तरीका यह है कि आप ये तमाम तस्वीरों को डिजिटल फॉर्मेट में करके किसी एलसीडी पे लगा दें, उस एलसीडी पे सारी तस्वीरें बारी बारी चलती रहे तो वो टीवी पे चलने वाली हो गई, तो आपका वो गुनाह भी नहीं रहा, आपका मकसद भी हासिल हो गया। लेकिन तस्वीरें लगा लगा के जो है ना रहमत के फरिश्तों को दूर कर रहे थे, सिर्फ तस्वीरें नहीं, फिर वो पता नहीं गुड़ियाएं, वो अजीब अजीब से शोपीस, जिस पता नहीं शेर बना हुआ है तो चीता बना हुआ है तो बंदर बना हुआ, पता नहीं क्या क्या लगाया घरों में। आज अपने घर जाकर अपनी दुकान पे जाकर सब जरा सफाया करो, फिर देखो रहमत के फरिश्ते, रहमत के फरिश्तों का रास्ता खुद ही रोका हुआ आपने। तो इन तमाम चीजों को खत्म करें ताकि घर में रहमत के फरिश्ते आए, तिलावत करें, दुरूद पढ़ें, और जो मैंने आज बातें की हैं उस पर अमल करें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक दे कि हमारा साथ फरिश्तों के साथ हो जाए, हमारा शैतान के साथ नहीं, जिन्नात के साथ नहीं, शरीर शयातीन के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत के फरिश्तों के साथ हो जाए। तो पाक रहा करें, जिस घर में बेगुसला होता है उस घर में भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब ये बड़ा मसला है कि गुसल करना आता किसको है? आप कहें मौलाना साहब हमें तो ऐसा गुसल करना आता है, आधा घंटे से पहले बाहर नहीं निकलता बाथरूम से, मैं पता नहीं कितने शैंपू कितने साबुन कितनी क्रीमें लगाता हूँ। आप पूरे सरगोदा का पानी अपने सर पर बहा देना, और अगर गुसल के तीन फर्ज पूरे नहीं करेंगे तो आप पाक नहीं होंगे। अगर किसी पर बालिग मर्द या औरत पर गुसल फर्ज है तो उसके तीन फर्ज पूरे करने होंगे, सिर्फ पानी बहाने से आप पाक नहीं होंगे। और तीन फर्ज क्या है? कुल्ली करना, रोजा ना हो तो घरघरा करना, नाक में पानी चढ़ाना, और पूरे जिस्म पर एक एक हिस्से पर पानी बहाना। अब बताएं मुझे, एक घंटा कोई नहा ले नाक पर पानी ना चढ़ाए, कुल्ली ना करे? अच्छा कईयों को आज भी नहीं पता होगा, बड़े हो गए, शादियां हो गई हैं, पता नहीं कितनी बार गुसल किया होगा मगर आज तक गुसल के फर्ज नहीं पता, क्योंकि टाइम ही नहीं है ना सीखने का। हम तो गल्ला मंडी के, हमसे पूछो चावल का रेट क्या है, आटे का रेट क्या है, आजकल एक्सपोर्ट का रेट क्या है, सब पता है, पूरी मार्केट का पता है, बल्कि जो मार्केट का काम नहीं उसका भी पता है, सोने का रेट भी पता होगा गल्ला मंडी वालों, हालांकि एक एक तोला सोना लेना नहीं है, रोज रेट चेक करते होंगे, है गोल्ड का रेट तो पेट्रोल का रेट तो डॉलर का रेट, डॉलर लेना नहीं लेना नहीं, टाइम बहुत है इसलिए चेक करता रहता हूँ। क्यों चेक करता है भाई? कुरान पढ़ लेना इतनी देर में, नमाज तो सीख ले, वजू तो सीख ले, गुसल आता नहीं है, दुनिया भर की पिंचा दो, पता नहीं दुनिया की सियासत पर बैठे होंगे रात को, पता है पूरा मुल्क यही चला रहे लगता है। क्यों फजूल कामों में अपना टाइम जाया करते हैं भाई? जो फर्ज है वो तो सीखे, गुसल ही नहीं है तो इबादत किधर से? मुझे बताए ना, एक बार हमारे इस्लामी भाई मक्का पाक में हरम शरीफ के अंदर कुछ लोगों को बिठा के गुसल सिखा रहे थे, एक बंदा रोने लग गया, कहता है 50 साल का हो गया हूं, 40 से 50 साल का, आज पहली बार सुना गुसल कैसे होता है। हमारे इस्लाम ने उसका हाथ पकड़ा, उसको हरम से बाहर ले आया। पता है क्यों? कि अगर कोई बेगुसला है ना उसका मस्जिद में जाना हराम, और मक्के पाक की हरम के अंदर एक गुना 1,00,000 गुना के बराबर है। अब वो बेगुसला तवाफ कर रहा है, समझ रहा है मैं तवाफ कर रहा हूं, उधर भी सेल्फियां बनाते हैं, है बड़े खुश होकर, इतने उम्रे कर लिए, उम्रे कर रहे हो या गुना कर रहे हो? नहीं तो बताओ पाक हो गए नहीं? आप सोचे ना, ये ला इल्मी जो है किधर ले गई हमको, یہ دعوت اسلامی والے آپ کے بھائی ہیں, آپ کے آگے جو ہاتھ جوڑتے ہیں نا بار بار کہ آ جاؤ تین دن کے مدنی قافلے میں ہمارے کورسز کر لو, وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یار نماز تو سیکھ لو, وضو تو سیکھ لو, غسل سیکھ لو, ہم پاک ہی نہیں ہے تو کوئی عبادت صحیح نہیں ہے نا, تلاوت بھی نہیں کر سکتے, قرآن کو ہاتھ لگاؤ تو گناہ ملتا ہے اگر بندہ پاک نہیں ہے, مگر nobody want to talk about it. اچھا ہم چلو سیکھ بھی گئے, گھر والوں کو کون سکھائے گا, بچے بالغ ہو رہے ہیں ان کو کون سکھائے گا, بچیوں کو کون سکھائے گا, اپنی وائف کو کون بتائے گا, یہ سب چیزیں بتانی ضروری ہے نا, تو یہ ہم خود سیکھیں, اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیں, کتابیں موجود ہیں مکتبۃ المدینہ پر, نماز کا طریقہ, غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, کچھ تو ٹائم نکالیں نا, تو پلیز آج کا یہ اجتماع اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث ہو, تو آپ اجتماع میں آیا کریں, مدنی قافلوں میں آیا کریں, یہ دعوت اسلامی والے آپ کی جو مارکیٹ میں کام کر رہا ہے پہلے تو ان کو پکڑ لو یار, بولو پہلے مجھے نماز سکھاؤ, مجھے وضو سکھاؤ, غسل سکھاؤ, بعد کی باتیں بعد میں, یہ سب سے بیسک ہے, آپ کو سب سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے, غسل کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا مگر اس کی پوری تفصیل ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو سیکھ لیں, وضو کے چار فرض ہیں, نماز کے سات فرائض ہیں, چھ شرائط ہیں, ایٹ لیسٹ یہ تو سیکھ لو یار, پھر اپنی تلاوت ٹھیک کر لیں, پانچ چھ بیسکس آپ ٹھیک کر لیں گے نا, پرابلم پتا کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں یار کوئی برکت نہیں ملتی, 25 سال سے تلاوت کر رہا ہوں کوئی رحمت نہیں ملتی, پر ٹھیک کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو, اگر نماز ہی صحیح نہیں پڑھ رہے تو برکت کہاں سے ملے گی, اب خود سوچ لیں, اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بنے, اللہ ہمیں ان باتوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے, اور الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں, کمال کا ماحول ہے, بچوں کو حافظ بھی بناتا ہے, عالم بھی بناتا ہے, ہمیں نمازی بھی بناتا ہے, مسجدیں بھی بناتی ہیں, پھر غریب لوگوں کی امداد بھی ہوتی ہے, تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون بھی دیا جاتا ہے, سیلاب زدگان کے گھر بھی دعوت اسلامی والے بناتے ہیں, تو اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہو تو پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, تو پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے بھی زکات دینی اور پوری دینی ہے, پہلے تو یہ یاد رکھیں, پوری زکات دیں اور یہ زکات پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں اور اس کے بعد دعوت اسلامی کو ساتھ دیں, دعوت اسلامی کو زکات دیں, اپنے صدقات دیں, عطیات دیں, فطرہ دیں, تاکہ یہ جو دین کا کام بڑھ رہا ہے, جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ ساری دنیا میں پہنچے اور لوگ اللہ رسول کی طرف آ جائیں, اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.